بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تخريج حديث كبنيادي أصول ورأسان طريقة، جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے، یہ ہمارے آج کے دورے کا موضوع ہے، علم الحدیث کے تعلق سے ایک خاص درس ہے، اور خاص طلاب علم کے لیے، بعض ساتھیوں کی اس میں کافی عرصے سے ڈیمانڈ تھی کہ اس پہ درس ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے بھی مؤثر فرمایا ہے. آج کی نشست میں انشاءاللہ درس کا آغاز کرتے ہیں. یہ درس جو ہے الوجیز فی تخریج و دراسۃ الاسانید، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن محمد الشائع حفظہ اللہ، جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بقسم السنہ و علومہا الجامعہ الاسلامیہ مدینہ طیبہ میں، اور شیخ فضلۃ الشیخ العلامہ محسن عباد البدر حفظہ اللہ کے پرانے شاگردوں میں سے ہیں. تقریباً 20-25 سال ہو گئے شیخ صاحب کے ساتھ ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ عبد محسن عباد البدر حفظہ اللہ کے آخر میں انشاءاللہ ان کے بعض راویوں پر احکام جو ہے آسان طریقے میں بیان کریں گے، لیکن زیادہ تر جو علمی مادہ ہے وہ اس کتاب سے لیا گیا ہے. تخریج الحدیث و دراسۃ الاسانید، یہ دو موضوع ہیں. تخریج الحدیث کیا ہے اور دراسۃ الاسانید کیا ہے، آج ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں. ایک مثال کے طور پر آسانی کے لیے درس کا آغاز اس حدیث سے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات الى آخر الحدیث. آپ کہتے ہیں اخرجہ البخاری فی صحیحہ، جب حدیث بیان کرتے ہیں اس کے بعد پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث کس کتاب میں ہے، اسے کہتے ہیں تخریج الحدیث. جو علمی تفصیل آ گیا گی انشاءاللہ، میں عام لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو پتہ چلے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں. اخرجہ البخاری فی صحیحہ، اسے کہتے ہیں تخریج الحدیث. اگر صحیحین کے لئے کسی اور کتاب میں ہو تو اس میں حدیث بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ رواہ الترمذی وصححه الالباني. اب ہم نے دو چیزوں پہ بات کی ہے، تخریج پر بھی بات کی ہے اور دراسۃ الاسانید پر بھی بات کی ہے. تخریج الحدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث کس محدث کی کس تصنیف میں موجود ہے، اور جب حدیث پہ حکم لگانا ہوتا ہے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے، اس کے لیے جو دوسرا حصہ اس علم کا دراسۃ الاسانید، اس سے معلوم ہوتا ہے. علم حدیث تین چیزوں پر قائم ہے، یا تین اقسام سمجھنے آپ. ایک ہے مصطلح الحدیث، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو سی ڈی بھی مل جائے گی آج کے درس میں، سی ڈی ساتھ لیتے جائیں. یہ ایک خاص علم ہے جس کے ذریعے سے، یہ خاص قواعد ہیں جن کے ذریعے سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ روایت کرنے والا اور روایت قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں. اسے کہتے ہیں علم مصطلح الحدیث، یعنی حدیث کی ٹرمینالوجی ہے یہ. جیسے کہ ہر سائنس میں اپنے اپنے ٹرمز استعمال ہوتے ہیں، اپنی جیسے کہتے ہیں سائنٹیفک زبان. علم الحدیث کے بھی اسی طریقے سے خاص الفاظ، خاص ٹرمنالوجی ہے، اسے کہتے ہیں مصطلح الحدیث. پھر دوسرے میں بات تخریج الحدیث، جو آج کا ہمارا موضوع ہے. اس علم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے، حدیث کی کس کتاب میں موجود ہے، اور یہ دونوں علوم مصطلح الحدیث اور تخریج الحدیث یہ ایک وسیلہ ہے حدیث پر حکم لگانے کے لیے، جو اصل مقصد ہوتا ہے حدیث کا کہ صحیح ہے یا نہیں ہے، جسے کہتے ہیں دراسۃ الاسانید، جو تیسری قسم علم حدیث کی. تو آئیے دیکھتے ہیں ان علوم کی تفصیل کیا ہے. سب سے پہلے تخریج کے معنی کیا ہے محدثین کے نزدیک؟ دو معنی ہیں. پہلا معنی التخریج بمعنى انتخاب الاحاديث ورواياتها مستندة في مصنف، حديث کا انتخاب کرنا، ان کی روایت کرنا مسند، سند کے ساتھ، في مصنف، کسی تصنیف میں، کسی کتاب میں. یہ تعریف جو ہے یہ مشہور في اصطلاح المتقدمين، متقدمين جو ہے ان کے اصطلاح میں ہے. اس کے مثال کے طور پر صحیح البخاری ومسند احمد، اگر آپ کوئی کتاب صحیح بخاری سے سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا انما اعمال بالنیات رواه البخاری، یہ یا سند کے ساتھ پوری آپ حدیث بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں کہ حدیث کس کتاب میں ہے، یہ متقدمین کے نزدیک جو ہے اسے کہتے ہیں تخریج الاحادیث، ابن حدیث کی تخریج کی ہے. دوسرا معنی ہے عزو الاحادیث الى مصادرها الاصلیہ، کہ احادیث کی نسبت ان کی مصادر اصلیہ کی طرف کرنا ہے. اور یہ مشہور اصطلاح متاخرین میں، جو بعد محدثین ہیں ان کے اصطلاح میں، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے اسی معنی کے اعتبار سے، کہ جو مصادر اصلیہ ہیں احادیث کی، ان کی طرف احادیث کو منسوب کرنا. اس کی مثال کے طور پر التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث الرافع الکبیر لابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، اب یہ جو کتاب ہے اس میں الرافع الکبیر کی جو احادیث ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور جو مصادر اصلیہ ان کی طرف ان کو لوٹایا گیا ہے. اور دور حاضر میں علامہ الباني رحمہ اللہ کی معروف کتاب کوئی جانتا ہے؟ ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل، بارك الله فيك، اس کی دوسری مثال ہے. اچھا، اب یہ اس تعریف میں ذرا غور کریں. عزو الاحاديث الى مصادرها الاصليه، ایک احادیث ہیں في مصادر اصليه، اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے دو مفہوم ہیں، ایک عام ہے ایک خاص ہے. جو عام مفہوم ہے، جو خاص مفہوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قول، فعل، وصف وغیرہ کا جو ہے اضافہ جو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف حدیث ہے. اور دوسرا جو عام معنی ہے، جسے اثر بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی کا قول ہو، یا صحابی کے علاوہ تابعی کا قول ہو، یا ان کے بعد جو ہے اقوال کو بھی عمومی طور پہ احادیث ہی کہا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اثر بھی کہا جاتا ہے، جیسے مصطلح حدیث میں ہم پڑھ چکے ہیں. اچھا، یہ جو حدیث ہے، اب مصادر اصلیہ کی طرف ان کو واپس لوٹانا ہے، جہاں پر اصل موجود تھی حدیث، یعنی جو مصادر فرعیہ ہیں ان کا تعلق آج کے درس میں نہیں ہے. اصلی و فرعیہ میں کیا فرق ہے؟ مصادر اصلیہ یعنی جس مصنف نے اس حدیث کو پہلی مرتبہ اپنی تصنیف میں لکھا ہے سند کے ساتھ، مسندتاً، یہ لازمی ہے انہیں کہتے ہیں مصدر الاصلی، جیسے کہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، کتب الستہ ہے، یا کتب السبع یا التسع ہے، جتنی کتابیں ہیں ان میں آپ سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، یہ مصدر اصلی ہے. مصادر فرعیہ کی مثال ریاض الصالحین کی کتاب ہے، امام نووی رحمہ اللہ کی معروف کتاب ہے، اربعین نووی کی کتاب لکھ لیں امام نووی رحمہ اللہ کی، یا بلوغ المرام دیکھ لیں. یہ کتابیں کیا ہے، ان میں یہ فرعیہ ہے، اصلیہ نہیں ہے، ان میں حدیث تو موجود ہے لیکن سند نہیں ہے حدیث کی. انہوں نے کہاں سے لیا ہے، ان امہات کی مصادر اصلی سے حدیث انتخاب کیا ہے اور تصنیف لکھ دی ہے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے، حدیث کو ہم لیں گے اور اس کو جو اصل جو مصدر ہے، اصلی مصدر جب اس کی طرف منسوب کر لوٹائیں گے کہ کہاں پر یہ حدیث موجود ہے. طریقہ کیا ہے تخریج الحدیث کا، یہ اہم ہے، یہ آج کے موضوع کی جان سمجھ لیا آپ، کہ حدیث کو کس طریقے سے اس کے مصدر اصلی تک پہنچایا جاتا ہے. اس کے پانچ طریقے ہیں. سب سے پہلا طریقہ ہے الراوی الاعلى، جو سب سے پہلا راوی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے بعد. کون ہے؟ صحابی ہے صرف، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. الراوی الاعلى ہم نے کہا اگر مرفوع حدیث ہے تو صحابی ہوگا، اگر صحابی کا قول ہے تو راوی اعلی اس کے پہلے ہے، ٹھیک ہے نا. تابعی کا قول تو راوی اعلی سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ کون ہے، اور اس کی خاص کتابیں جو ہیں راوی اعلی ڈھونڈنا، تو کس کتاب میں ڈھونڈیں گے ہم؟ المسانید، جیسے مسند احمد کی کتاب ہے، والاطراف، الاطراف کی کتاب جس میں تحفۃ الاشراف، تحفۃ الاشراف بھی کتاب ہے جس میں جو راوی اعلی جو ہے یا جو پہلا حصہ ہے حدیث کا وہاں پر حدیث کو ڈھونڈا جاتا ہے. تو مسند احمد، راوی الاعلى صحابی ہیں، اور صحابی آپ کو حدیث کا لفظ یاد نہیں ہے، آپ کو یہ یاد ہے کس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. کیا حدیث کو ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ نہیں، کہاں ڈھونڈیں گے، کس طریقے سے؟ پہلا طریقہ اس کا ہے راوی الاعلى. کیا آپ کو پتہ ہے مثال ابو ہریرہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لفظ بھول گیا ہوں میں، آپ مسند احمد کی طرف جائیں گے اور ابو ہریرہ کو دیکھے کہاں پہ وہ کھولیں گے، اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی حدیث وہ پڑھیں گے ساری، یہ کہتے ہیں راوی الاعلى. تفصیل ابھی بتاؤں گا میں آپ کو. دوسرا طریقہ ہے موضوع الحدیث، آپ کو راوی تو بھول گیا کون ہے لیکن موضوع کو پتہ ہے آپ کو، طہارت کا موضوع، تیمم، سب حدیث ہے تیمم کی، یہ آپ کو یاد ہے کہ تیمم کی حدیث ہے، بس آپ کو لفظ بھی نہیں آتا حدیث کا، موضوع صرف آتا ہے، راوی بھی آپ کو نہیں آتا کون سا صحابی ہے، کس کتاب میں کیسے ڈھونڈیں گے آپ. الکتب المترتبہ علی الابواب کالسنن والجوامع، الجوامع جیسے کہ بخاری مسلم اور ترمذی بھی جامع ہے، جس میں ہر باب کو ایک کتاب میں شامل کیا جاتا ہے، جامع ہوتے ہیں. سنن کون سی کتابیں ہیں یہ، جس میں صرف احکام کی احادیث ہوتی ہیں، عبادات، طہارت سے لے کے باقی جو حدود تعزیرات وغیرہ تک، اسے کہتے ہیں سنن. جامع میں عقائد کے مسائل بھی ہوتے ہیں اور بھی چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں. تو آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ موضوع کیا ہے لیکن آپ کو اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے، تو آپ ان کتابوں میں دیکھیں گے، اور ان کی ترتیب بڑی پیاری ترتیب ہے، یعنی سنن میں دیکھ لیں آپ، سنن ابو داؤد کو دیکھ لیں، ترمذی وغیرہ کو دیکھ لیں، ابتدا سنن ابن ماجہ کو دیکھیں، ابتدا کہاں سے ہوتے کتاب، الطہارہ سے، طہارت کے مسائل، ارکان اسلام پانچ ہیں، سب سے پہلا کلمہ شہادت ہے، دوسرا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ ہے رمضان کا، اور پانچواں حج ہے. تو کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارہ ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی. تو تیمم کی حدیث کہاں جوڑیں گے آپ، کتاب الطہارہ میں. تو کتاب کو پہلے ہی سے آخری حصے میں دیکھیں گے آپ، پہلے حصے میں، کتاب الطہارہ شروع میں، تو آپ کو آسانی سے حدیث مل سکتی ہے. تیسرا طریقہ، اگر آپ کو موضوع بھی یاد نہیں ہے لیکن حدیث کا پہلا جو حصہ وہ یاد ہے، انما الاعمال، انما آپ کو یاد ہے، انما الاعمال آگے بھول گیا ہے، یہ طریقہ حدیث کا کیسے ڈھونڈیں گے آپ, کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس کے لیے الکتب مترتب ہجائیا فہارس الاطراف, الفابیٹیکل جو ہے ترتیب ہے بعض خاص کتابوں میں جس میں آپ حدیث کا پہلا حصہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, چوتھا طریقہ, آپ کو صرف ایک لفظ یاد ہے حدیث میں سے, باقی کچھ یاد نہیں ہے, پہلا حصہ یاد نہیں ہے, راوی بھی یاد نہیں ہے, نہ آپ کو موضوع کا پتہ ہے, لیکن ایک لفظ آپ کو یاد ہے. مثال کے طور پہ لا يدخل الجنة قاطع, اب قاطع دیکھیں گے, قاطع کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ صرف آپ کو یہ یاد ہے کہ قطر میں کرو جنت میں داخل نہ ہوگا. اب قاطع کا لفظ آپ کو دے, قاطع کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ کیا ایک لفظ سے آپ حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ڈھونڈ سکتے, اس کا یہی طریقہ ہے. اور اس کے لیے المعجم مفہرس الفاظ حدیث, معجم مفہرس ہے الفاظ حدیث کے, الفاظوں کے خاص معجم تیار کیا ہے, ایک انسائیکلوپیڈیا سمجھا جاتا ہے اس یعنی موضوع کے اعتبار سے, اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. اور آخر میں وصف الحدیث, آپ کو یہ پتہ ہے کہ حدیث قدسی ہے مثال کے طور پہ, باقی کوئی پتہ نہیں ہے, کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ آپ کو پتہ ہے حدیث جو ہے مثال کے طور پہ متواتر ہے, اس کی خاص تصنیفات ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے کتب المراسیل یا الضعفاء الحدیث القدسیہ, یہ ان کتابوں میں ڈھونڈیں گے. اس کے دوسرا طریقہ بھی ہے آسانی کے لیے تخریج کا, یا تو سند کے بواسطہ الاسناد, یا تو سند کے ذریعے سے. دوسرا ہے, اچھا سند کے ذریعے سے دو طریقے, الراوی الاعلی اور وصف الاسناد, پانچ وہی طریقے گزر, وہی پانچ, لیکن کلاسیفیکیشن ڈفرینٹ ہے تاکہ آسانی سے یاد ہو جائے. یا تو سند میں دیکھیں گے یا متن میں, معروف ہے. اب سند میں کیا دیکھیں گے ہم؟ الراوی الاعلی, جیسے میں نے کہا صحابی ہو سکتا ہے یا تابعی یا اس سے پہلے ہو سکتا ہے. یا وصف الاسناد, اسناد کی وصف کیا ہے, متواتر ہے, ضعیف ہے اس سند میں, یا حدیث قدسی وغیرہ ہے. دوسرا طریقہ ہے متن کے ذریعے سے, بواسطہ المتن. اس کے بھی دو طریقے ہیں, یا تو موضوع الحدیث آپ کو یاد ہوگا, یا حدیث کا کوئی حصہ آپ کو یاد ہوگا, کوئی لفظ وغیرہ یاد ہوگا. حدیث کا کوئی حصہ ہے یا تو حدیث میں کے شروع میں ہوگا, یا کوئی خاص لفظ حدیث میں سے ہوگا. تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ پانچ ہوئے نا. راوی الاعلی کہاں ہے پوائنٹر اس کا؟ یہ نمبر ایک ہے راوی الاعلی, نمبر دو وصف الاسناد, ٹھیک ہے نا, نمبر تین موضوع الحدیث, نمبر چار اول الحدیث, نمبر پانچ لفظہ غریبہ. ٹھیک, واضح ہے, وہی تصنیف وہی ہے, لیکن یہاں پہ آسانی کے لیے سند میں کیا دیکھیں گے, متن میں کیا دیکھیں گے. حدیث کے یہی دو حصے ہوتے ہیں. حدیث کتنے حصے ہیں؟ کون سے ہیں؟ سند اور متن. کیا فرق ہے دونوں میں؟ متن سے کیا مراد ہے؟ جو اصل حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, یہ کیا ہے؟ یہ متن ہے. یہ ہم تک کیسے پہنچے؟ کس نے پہنچایا ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے؟ کہاں سے پہنچا ہے؟ صحابہ سے. صحابہ براہ راست سنا ہے. صحابہ نے کس کو پہنچایا ہے؟ اپنے شاگردوں کو, تابعین کو. تابعین نے اپنے شاگردوں, تبع التابعین. تو ایک تسلسل ہوا امام بخاری تک, جس نے کتاب میں لکھ دیا اس حدیث کو. اب امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا, انہوں 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 نے تابعی سے, صحابی سے, پھر یہ حدیث آئی ہے. تو جس میں امام بخاری سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, یہ جو ہے اسے سند کہتے ہیں. اور جو الفاظ حدیث کے وہ متن ہے, واضح ہے. اب سند میں کیا دیکھیں گے ہم تخریج کے لیے؟ الراوی الاعلی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, وصف الاسناد بھی ہو سکتا ہے. دو طریقے ہیں. اگر متن کے ذریعے سے دیکھنا ہے تو اس کو تین چیزیں دیکھی جاتے ہیں. موضوع الحدیث, حدود تعزیرات کے مسائل ہیں, حد السرقہ ہے, چوری کی حد ہے, کہاں دیکھیں گے آپ؟ موضوع کا پتہ ہے لیکن حدیث بھول گئی ہے کہ چوری کی, اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کی جو حد ہے وہ کیا, تو ڈھونڈنا آسان ہے کہ نہیں؟ آپ سند میں ڈھونڈیں گے یا متن میں ڈھونڈیں گے؟ متن میں. تو متن میں کہاں پہ ہوگا؟ جیسے میں نے بتایا ہے کہ سنن یا جوامع میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. آپ کو حدیث کا پہلا حصہ یاد ہے, ہمیں پتہ ہے کہاں ڈھونڈنا ہے. آپ کو صرف ایک لفظ یاد ہے, آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. آیا دیکھتے ہیں اس کی تفصیل. سب سے پہلا طریقہ کیا تھا؟ بواسطہ الراوی الاعلی. اس سے کیا مراد ہے؟ راوی الاعلی صحابی بھی ہو سکتا ہے، غالباً یہی ہوتا ہے، تابعی بھی ہو سکتا ہے، تو حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے حدیث کو معضل کہا جاتا ہے. تفصیل آگے آئے گی، لیکن اس وقت یہ بتا دوں، اگر سند سے صحابی گر جائے اور تابعی کہے قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کہتے ہیں مرسل. سند کی ابتدا ہوتی ہے، سند کی انتہا ہوتی ہے. ابتدا صاحب التصنیف امام بخاری جب اپنے استاد سے روایت کرتے، ابتدا امام بخاری کے استاد سے ہوئی ہے، اور انتہا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کا فرمان ہے. بیچ والے جتنی بھی ہیں ان کو سند کہا جاتا ہے. اگر سند آخر سے گر جائے، صحابی نہ ہو اور تابع کہے قال رسول اللہ علیہ وسلم، اسے کہتے ہیں مرسل. اگر صحابی بھی نہیں تابع بھی نہیں ہے، اسے معضل کہتے، جیسے کہ یہاں بیان کیا گیا ہے. اچھا، یعنی دو راوی پہ در پہ جو ہے ایک ساتھ نہ ہو، صحابی بھی نہیں ہے اور تابعی بھی نہیں ہے. تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کہ پتہ چلے کہ راوی اعلیٰ کون ہے. اس کا خوبیاں کیا ہیں اس طریقے کی، اور خرابیاں کی. پہلے خوبیاں دیکھتے، خوبیاں کیا ہیں. الوصول للحديث ولو لم نقف على الا على جزء منه او معناه. اب حدیث تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اگر تو آپ کو حدیث کا کچھ حصہ یاد ہے یا اس کا معنی ہی یاد ہے، لیکن پتہ ہے کہ روایت کس نے کیا ہے، تو آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے. اس میں خرابی کیا ہے یا مآخذ کیا ہے اس میں، اس طریقے میں، کہ مشکل سے حدیث کو مسانید میں ڈھونڈا جاتا ہے، خصوصی طور پر ان صحابہ کے حدیث جنہوں نے کثرت سے روایت کی ہے، جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک، سیدنا عبداللہ بن عباس. یہ کلیئر ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ کلیئر نظر آ رہے. اچھا، اس کی مثال دیکھنے. اب علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک حدیث کی ضرورت پڑے گی مسند احمد میں، ڈھونڈنا تھا. سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث فرماتے، میں نے 300 حدیث پڑھی ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے. حدیث مل گئی لیکن 300 حدیث پڑھنی پڑی، اور جو نسخہ ان کے پاس اس زمانے میں، وہ آج والا نسخہ نہیں ہے جس میں یعنی حدیث کے بعد فوراً دوسری حدیث ہے، اور اس میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، کوئی گیپ بھی نہیں ہے. حدیث ہے، ختم ہوئی پھر ابو ہریرہ، پھر ختم ہوئی پھر سند شروع، پھر ختم ہوئی پھر سند شروع. فرماتے ہیں کہ میں نے 300 حدیث پڑھی ایک حدیث کو ڈھونڈنے کے لیے. تو تخریج کا یہ طریقہ تھا، اس میں مشکل تھی. اب تو اور آسانی میں بتاؤں گا انشاءاللہ آسان طریقہ کیا ہے، لیکن یہ بھی طریقہ تھا کہ اپنے یہ طریقہ. اس کی اشکال کیا ہے اس میں، مشکل کیا ہے اس میں، کہ جن صحابی کی کثرت سے روایت ہے ان کے حدیث کو ڈھونڈنے میں وقت لگ جاتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر جب الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوں، کوئی گیپ بھی نہ ہو، تو اور پھر آسانی سے یہ جو کتابیں ہیں اور جو ورک ہیں یہ بھی میسر نہ ہو. میں آج 40-50 سال پہ پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ معاملہ تھا، اب تو نہیں الحمدللہ، کافی فرق پڑ گیا اس میں. تو یہ ابرز مآخذ یا بعض اس میں جو مشکلات ہیں. کن کتابوں میں ہم یہ طریقہ ڈھونڈیں گے؟ جیسے مطلب کتب المسانید اور کتب الاطراف. مسانید سے مراد یہ ایسی کتاب ہیں جس میں الفابیٹیکلی صحابہ کو لیا گیا ہے، الف والے سب سے پہلے ہیں، پھر با والے ہیں، پھر تا، اس طریقے سے جتنی بھی صحابہ کے نام ہیں آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں صحابی کے نام کو. پھر جو اس میں احادیث ہیں با صحابہ کی، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق کی کم احادیث ہیں، تو آسانی سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن سیدنا ابو ہریرہ، انس کے احادیث کو دیکھ لیں، تو جن صحابہ کی حدیث کثرت سے ہے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے کتب الاطراف، اور ان کتابوں میں حدیث کا جو طرف ہے، جو ابتدائی حصہ ہے، طرف کہتے ہیں ایک حصے کو، اینڈ کو، تو اب ایک حصے کی سے آپ پورے حدیث تک پہنچ سکتے ہیں. اور سب سے مشہور کتاب جو ہے تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، حافظ المزی کی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں انہوں نے پورا جو ہے جو طرف حدیث کا اس طریقے سے حدیث کو بیان کیا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے ابتداء ہوتی ہے، جی ہاں اطراف. موضوع الحدیث کے طریقے سے جو دوسرا طریقہ تخریج کا، اس سے مراد کیا ہے کہ حدیث کے موضوع کے اعتبار سے حدیث کی تخریج کرنا. بعض حدیث کے بعض موضوع جو بالکل واضح ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، اب وضوء کی حدیث آ گئی، لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، یہ حدیث کہاں ملے گی؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه کہاں ملے گی؟ کتاب الطہارہ میں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، کس باب میں ملے گی کتاب الطہارہ میں؟ کتاب الوضو تو ہو گیا نا، کتاب الوضو ہے، اس میں پھر تبویب ہے نا، باب التسمیہ. مصنفین نے الگ سے کتاب کا مراد پورا چیپٹر ہے وضو کے تعلق سے یا طہارت کے تعلق سے، ٹھیک ہے. اب وضو میں اس کے اندر پھر اور تبویب ہے، اس کی سب کلاسیفیکیشن سے ہر باب میں وہ احادیث ہیں جو اس باب سے تعلق رکھتی ہیں. اب بسم اللہ کا ذکر ہے حدیث میں، وضو تو کتاب الوضو میں تو آ گیا ہے. اب آسانی کے لیے وضو کے شروع میں دیکھیں گے، درمیان میں، آخر میں، تو مصنف نے کیا کیا، اس کی تبویب کر دی ہے آسانی کے لیے. اب آپ التسمیہ، یعنی جب بسم اللہ کا ذکر ہے وضو کے تعلق سے، وہ کون سی حدیث ہیں، وہ سب کو ایک ساتھ انہوں نے بیان کر دیا ہے. تو یہاں پر اس طریقے سے حدیث کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی خوبیاں اس طریقے کی، بڑی آسانی سے حدیث صرف معنی جان کر پہنچا جا سکتا ہے. اگر اس کا لفظ بھی نہیں آتا، آپ کو صرف معنی آتا ہے، حدیث کا لفظ نہیں آتا، وہ نہ ہی آپ کو جو راوی ہے اعلیٰ اس کا پتہ ہے، تو آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے. اس میں بعض مشکلات جو ہیں، نمبر ایک، بعض حدیث کی موضوعات متعدد ہوتی ہیں، ایک موضوع کی تحدید نہیں کر سکتے آپ، تو مشکل ہو جاتی ہے، تو کس طریقے سے سلوک ہونا جائے. اور بعض اوقات جو ریسرچ کرنے والے ہیں، حدیث کو ڈھونڈنے والے، تخریج کرنے والے ہیں، باب کا عنوان بھول جاتا ہے، یا ترتیب بعض کتابوں میں سیدھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ موطأ امام مالک کو دیکھ لیں، کتاب الدیات، دیات کے احکام اور مسائل، انہوں نے کتاب العقول میں شامل کر دیا ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے موطأ امام مالک کا جو سب سے پہلا باب ہے وہ قوت الصلاح ہے، اور پھر باب الطہارہ ہے، طہارت کو نماز کے بعد بیان کیا ہے، اور کتاب النکاح کتاب بیع سے پہلے بیان کیا ہے. عام ترتیب دیکھے سنن کی، آپ طہارہ پہلے ہے، پھر صلاح ہے، توقیت الصلاح، اور پہلے خرید و فروخت ہے، پھر نکاح ہے. موطأ امام مالک میں ترتیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے، انہوں نے تصنیف ایسی کی ہے. تو اس طریقے میں بعض تو جو باحث ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں تخریج الحدیث کو، پتہ ہونا چاہیے کہ کس کتاب میں ترتیب کیا ہے، تاکہ آسانی سے پہنچا جا سکے. جس کو ترتیب کا پتہ نہیں ہوتا، پھر وہ بیچارہ ڈھونڈتا ہی رہ جاتا ہے، اور کافی وقت اس میں ضائع ہو جاتا ہے. ان کتابوں میں ہمیں یہ طریقہ ملے گیا کہ یہ تخریج آسانی سے ممکن ہے. نمبر ایک، الکتب الحدیثیہ المرتب علی الابواب، جیسے کہ صحیحان سے بخاری مسلم و سنن اربعہ، خاص تبویب ہے، پہلے کتاب ہے، پھر اس کی تبویب ہے، اس کی تفصیل ہے. پھر یا کتب مؤلفہ فی ابواب خاصہ، بعض ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جو خاص ایک باب کے تعلق سے پورے احادیث شامل کر دیں، جیسے کہ علم یا ایمان یا صلاح یا بیوع یا نکاح یا زہد وغیرہ. محمد حنبل کی زہد معروف کتاب ہے، تو زہد کے مسائل آپ دیکھیں تو اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ خصوصی تصنیف بعض خاص موضوعات کے لیے. اور الطہور یہ بھی عبید القاسم بن سلم, یہ طہور یعنی طہارت کے جو مثلا سب ایک کتاب میں آ گئے ہیں. یا امام بخاری کے الادب المفرد, یہ ایک تصنیف ہے. تیسرا طریقہ جو ہے تخریج کا, مطلع الحدیث یا اول الحدیث بھی کہا جاتا ہے اسے. دیکھیں مطلع اور اول حدیث دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ حدیث کے پہلے لفظ سے آپ حدیث, مکمل حدیث کی تخریج کر سکتے ہیں. خاص خوبیاں, ابرز المزایا, کہ سب یہ بہت آسان طریقہ حدیث کو ڈھونڈنے کا دوسرے طریقوں کی نسبت سے, کہ ایک لفظ ہے آپ آسانی سے ان خاص کتابوں میں دیکھ سکیں, ان کا ذکر کیا جائے گا. بعض ماخذ مشکلات جو درپیش ہوتی ہیں اس طریقے کی, کہ ایک لفظ کی تبدیلی سے آپ حدیث نہیں ڈھونڈ سکیں گے. مثال کے طور پہ, اذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه فزوجوه, سنن الترمذی میں حدیث, جامع الترمذی, ٹھیک کر لیں, سنن جامع ہے. اچھا, جامع الترمذی یہ حدیث ہے, اذا جاءکم نہیں ہے, جاءکم اتاکم ایک ہی معنی ہے. اب لکھتے ہیں اذا جاءکم, حدیث ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی نا. آپ ڈھونڈیں گے, فہرست میں ڈھونڈیں گے, آگے پیچھے کر کے ڈھونڈیں گے, کہتے ہیں ترمذی میں تو مل نہیں رہی حدیث. تو اب لفظ جاءکم کی جگہ اتاکم لکھ کے دیکھیں تو آپ کو حدیث فوراً مل جائے گی. تو یہ طریقہ ہے تو آسان, مشکل جو اس میں ہوتی ہے حدیث کے بعض الفاظ میں, بعض الفاظ مختلف ہوتے ہیں, آپ کو یاد کچھ ہوتا ہے لیکن لفظ جو اصل حدیث میں کچھ اور ہوتا ہے, کیونکہ بعض علماء حدیث معنی کے اعتبار سے بیان کر دیتے ہیں. اب جاءکم اتاکم ملتے جلتے الفاظ ہیں, کہ حدیث کا لفظ یاد نہیں تو معنی کے اعتبار سے یاد بیان کر دیتے ہیں خطبے میں یا درس میں, تو سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ حدیث کا اصل لفظ ہے, اسے یاد کر لیتا ہے. جب ڈھونڈتے ہیں تخریج کے لیے تو حدیث وہاں پہ ملتی نہیں ہے, تو کیا عالم نے غلط کہا یا خطیب نے غلط کہا؟ غلط نہیں کہا, حدیث موجود ہے, لیکن پہلے لفظ میں جو ہے نا فرق پڑ گیا, اس لیے آپ کو مشکل ہو گئی ہے ڈھونڈنے میں. وہ اس کے کئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں, الفاظ ملتے جلتے ہیں تو آپ کو اس لفظ سے ملتے جلتے لفظ میں بھی دیکھنا پڑے گا پھر آپ کو, یا آپ کو جو اصل لفظ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. کن کتابوں میں ہم اس طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ یہ وہ کتابیں ہیں جن کے مصنفین نے الفابیٹیکلی حروف ہجائیہ جو ہے کے طریقے سے جمع کیا, جیسے کہ جامع الصغیر اور المقاصد الحسنہ, دو مختلف کتابیں ہیں. ان میں آپ کو اس طریقے سے حدیث کا جو پہلا حصہ ہے آسانی سے مل سکتا ہے. اور دوسرے جو ہے فہارس الحدیث المرتب على حروف المعجم, وہ کثیر جدا یصعب حصرها, جو فہارس المعجم یعنی الفابیٹیکل کی الگ سے کتابیں موجود ہیں جن میں آپ حدیث کا جو پہلا حصہ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں. اب تو جو سنن ہے, جو نئی پرنٹنگ ہوئی ہے سنن اربعہ کی, بلکہ صحیحین کی بھی, یا جتنی بھی کتابیں اب چھپ رہی ہیں, اب آخر میں دیکھیں مختلف تین یا چار قسم کے فہرستیں موجود ہیں. آیات کے الگ ہیں, احادیث کے ابتدا کے الگ ہے, جو راوی ہیں ان کی الگ ہے. یعنی اتنا آسان کر دیا اس علم کو, سبحان اللہ. اب سنن ابی داؤد دیکھ لیں, جن کے علم البان کی تحقیق جو ہے سنن اربعہ جو ہیں, اب آخر میں کھول کے دیکھیں آپ کو جو احادیث ہیں, جو مطلع الحدیث ہے, پہلے الفاظ ہے الفابیٹیکلی, وہاں سے آپ آسانی سے حدیث کو ڈھونڈ سکتے ہیں. حدیث کا نمبر یاد نہیں آپ کو, تب فہرست میں جا کے کیسے ڈھونڈیں گے حدیث کو آپ؟ مثلا دنیا ملعونت ہوں, ملعون ما فیہا, کہاں سے دیکھیں گے آپ؟ فہرست میں جائیں گے, الف کی جائیں گے, الف لام الدنیا, فورا آپ کو دیکھ, تین منٹ نہیں لگیں گے, آپ فورا حدیث پہنچ جائیں گے اور دیکھیں گے. اور سنن میں یہ بھی ایک فائدہ ہے, سنن کی تحقیق علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے, حدیث سے پہلے حدیث پر حکم لگا دیا ہے, جو آج ہمارا پورا موضوع ہے, پورا پر حکم موجود ہے, پھر حدیث آپ آسانی سے. تو آپ فہرست میں جائیں گے پہ لفظ آپ نے دیکھا ہے, آپ حدیث میں جائیں گے, حکم بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ حکم کیا ہے حدیث کا اور حدیث کون سی ہے. چوتھا طریقہ جو ہے التخریج بواسط لفظۃ غریبۃ فی الحدیث, ایک لفظ جو دوسرے سے منفرد ہے پورے حدیث میں جو خاص ہے, اس لفظ کے ذریعے سے حدیث کی تخریج کرنا, یعنی غریبہ سے مراد یہ وہ لفظ ہے جو سب سے کم بیان ہوتا ہے یا ذکر سب سے کم ذکر ہوتا ہے حدیث. جس مثال کے طور پہ لا يدخل جنة, لا يدخل جنة نمام, جنت میں کبھی چغل خور داخل نہ ہوگا. اب نمام کا لفظ جو ہے بہت کم ہے, اب دیکھیں اس میں کتنے لفظ ہیں, تین ہیں, یدخل ہے, الجنہ اور نمام. احادیث میں یدخل کتنا ہوگا, بہت زیادہ, جنت کا لفظ بہت زیادہ, نمام کا لفظ سب سے کم. تو سب سے کم لفظ کو دیکھا جائے تاکہ اس کو آسانی سے ڈھونڈا جائے, ورنہ آپ اگر کوئی لفظ ہی دیکھ سکتے, یدخل آپ لا یدخل کو لے لیں آپ تو کتنی کتابوں میں کتنی مرتبہ حدیث آئے گی, تو آپ مشکل سے ڈھونڈیں گے. جنت کا لفظ دیکھ لیں ہزاروں احادیث میں, بلکہ لاکھوں میں ہوگا. تو نمام کا لفظ کتنی ہوگا, تو سب سے کم جو غریب لفظ ہے اس کو دیکھیں گے آپ, منفرد لفظ جو ہے جو سب سے کم استعمال ہوتا ہے اس لفظ کو لیں گے, اس کے ذریعے سے آپ پھر حدیث کو ڈھونڈتے ہیں. اس کی خوبیاں جو ہے, نمبر ایک, بڑی جلدی سے حدیث تک پہنچا جا سکتا ہے. نمبر دو, اس طریقے کو استعمال کرنے سے حدیث کا پہلا حصہ یا راوی یا اس کا موضوع کو جاننا لازمی نہیں ہے بلکہ ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے. نمبر تین, کئی ایسے احادیث ہیں جو صرف اس طریقے سے آپ اس کا پہنچ سکتے ہیں, کوئی اور طریقہ نہیں ہے, تو آسانی سے آپ حدیث تک پہنچ سکتے ہیں. بعض ماخذ مشکلات جو پیش آتی ہیں اس طریقے میں, یہ بعض جو خرابیاں ہیں وہ یہ ہے, نمبر ایک, اس میں ایک مسئلہ جو تصریف لغوی ہے نا, اس کو جاننا لازمی ہے, کلمہ کا. اب کلمہ کا اگر آپ تصریف نہیں جانتے, اس کا ماضی, مضارع, اس کا مصدر, اسم فاعل, اسم مفعول, تو آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. وجہ بتاتا ہوں میں آپ کو کیا ہے وجہ. دوسرے نمبر پہ جو ہے شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ جو کتابیں اس میں تصنیف کی گئی بہت کم ہیں, وہ صرف ایک ہی کتاب وقت قریب تک معروف تھی, المعجم فارس الفاظ الحدیث, یعنی یہ جو کتاب ہے المعجم فارس الفاظ الحدیث النبوی, اس میں مستشرقین کی ایک جماعت نے, لفیف من المستشرقین, مستشرقین کی ایک جماعت نے اسے, اس کی تصنیف کی ہے, اور یہ سب سے مشہور کتاب ہے اس طریقے پر. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کافی عرصے تک اس کتاب جیسے کوئی کتاب نہیں تھی, بعد میں یعنی عنقریب وقت میں بعض تصنیفات آئی ہیں, لیکن بہت ہی کم, قلیلۃ جدا. یہ جو کتاب ہے المعجم فارس لی الفاظ الحدیث, یہ آٹھ جلدوں میں ہے, تصنیف مستشرقین کی ایک جماعت نے کی. مستشرقین پہلے جانے کون ہیں, مختصر, مستشرقین یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے, اہل المغرب سے, امریکن ہیں, یوروپین ہیں. ان لوگوں نے مشرق اور اہل مشرق کی جو تہذیب ہے اس پر ریسرچ کی ہے, خصوصی طور پر دین کے تعلق سے. ان کے مقاصد بہت تھے لیکن اصل مقصد دین تھا, اور کرسچن مشنری نے اس کو ایجاد کیا تھا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو صلیبی جنگیں تھیں ان میں مسلمانوں کو جو ہے یعنی کچھ نقصان نہ پہنچا سکے, دینی نقصان نہ پہنچا سکے, تو انہوں نے کہا دیکھیں بھائی تلوار سے تو ہم غالب نہیں آ سکتے, ایک طریقہ ہے ان کے دین کو سمجھ کر اٹیک کیا جائے. اگر قرآن مجید غلط ثابت ہو جاتا ہے, غلطی نکل جاتے قرآن مجید کی, تو پھر ہم فاتح ہو گئے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج یہ کہتے ہیں کہ, اور تین قسم کے چیلنج موجود ہیں بلکہ چار قسم کے موجود ہیں. پہلا ہے کہ ایسا قرآن لے کے آؤ, دوسرا ہے دس صورتیں لے کے آؤ, تیسرا ہے چلو ایک صورت لے کے آؤ, اور چوتھا ہے کہ اس میں ایک غلطی نکال کے دکھا دو جو عربی اصول ضوابط کے مخالف ہو. تو انہوں نے کیا کہ عربی زبان پر عبور حاصل کر لیا. اصل مقصد یہ تھا مستشرقین کا. اتنا عبور حاصل کیا کہ عربیوں سے بھی آگے نکل گئے. اب یہ دیکھیں جب عجم یہ عربی پڑھتے ہیں تو پھر کمال دکھاتے ہیں. امام بخاری کو دیکھ لیں رحمہ اللہ, عربی نہیں تھے. صحیح ستہ والوں میں سے صرف ایک عربی ہیں, جانتے ہیں کون ہے؟ امام مسلم. باقی پانچ جو ہیں وہ عربی نہیں ان میں سے کوئی. لیکن حدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں, کتب الستہ کی بات کرتے ہیں, تو دیکھیں کون چھایا ہوا ہے. سبحان اللہ, ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مشرقین نے کیا کیا ہے؟ اصل مقصد یہ نہیں تھا. اصل مقصد کیا تھا؟ دین میں کچھ غلطی نکالنی تھی. انہوں نے بڑی محنت کی, اس کے لیے ادارے قائم کیے, اس کے لیے اسپیشل بجٹ رکھا ہے, بلینز آف ڈالرز خرچ کیے ہیں, لوگوں کو انتخاب کیا ہے جو بہت جینیس لوگ تھے. لوگ آئے ہیں, لوگوں نے بڑا نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, سب کو موقع پڑی. سبحان اللہ, ان میں سے یعنی غالباً بہت کم لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. دیکھیں آئے تھے اسلام کو توڑنے کے لیے, ان میں سے اکثر معتدل بن گئے ہیں. اکثر معتدل ان میں سے, یہ جو کتاب آپ کے سامنے, اسلام تو قبول نہیں کیا ہے لیکن دشمنی چھوڑ دیے اور اپنے ہتھیار ڈال دیے. 8 جلدوں میں کتاب لکھ دی ہے اور منفرد کتاب ہے یہ. میں نے بتایا کہ کسی نے ابھی تک ایک مسلمانوں سے کوئی کام, محدثین میں سے یہ کام کسی نے کیا آج تک. خوبی کیا ہے اس کی؟ دیکھیں ذرا, عجیب سی بات ہے. یعنی خوبی بھی ہے اور تھوڑی سی ایک مشکل بھی ہے. انہوں نے کیا کہ حدیث کا لفظ لے لیا کوئی بھی, اس حدیث کے لفظ کو لے کے اس کا اصل جو فعل ماضی کی طرف لے کے گئے ہیں, فعل ماضی, اس کا مضارع, اس کا مصدر, اسم فاعل, اسم مفعول, پوری ترتیب سے یعنی اس اور سب کا معنی بیان کر دیا ہے. اور کس حدیث کی کس کتاب میں ہے, کتب الستہ میں سے کہاں پر آپ کو ملے گی, کس کتاب میں ہے, کس باب میں ہے, تبویب میں, حدیث کا نمبر, صفحہ نمبر, سب اس میں کر دیا ہے. بہت بڑا کام ہے سبحان اللہ. لیکن عجب بات دیکھیں, اتنی محنت کے باوجود بھی قرآن مجید کا چیلنج ابھی تک باقی ہے. یعنی عربی زبان یہاں تک مہارت حاصل کر سکتا ہے, قرآن میں غلطی نکالو اس کے لیے کتنی آسان تھی, یا اپنی طرف سے کوئی صورت بنانا کتنا آسان تھا اس کے لیے, لیکن ناممکن ہے واللہ. یاد رکھے اگر یہ نہیں کر سکتے پھر وہ قربین. اس لیے انہوں نے کیا فرمایا, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اگر نہیں کر پاؤ گے اور کبھی نہیں کر پاؤ گے. اور یہ دیکھیے دور حاضر میں, اور یہ اسی دن سے آ رہا ہے جب سے چیلنج موجود ہے. اس سے پہلے سے ابو جہل نے کیا کوشش کی تھی, ابو لہب نے کیا کوششیں کی تھی, اس دن سے لے کے آج تک یہ جارو تا قیامت رہے گی, دشمن جاری رہے گی اور یہ چیلنج بھی باقی رہے گا تا قیامت. مستشرقین میں سے یعنی ایک فرینچ, انہوں نے کتاب لکھی دعوۃ الاسلام, رینن نام سے میرا غالباً, یا رینی عربی میں رینی کہتے ہیں اسے, اس نے اسلام قبول کیا تھا. اور ایک دو اور بھی ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا, دعوت دی اسلام کی, لیکن اکثریت معتدل رہے جیسے کہ یہ ہیں. اور کئی لوگ جو ہے ابھی بھی دشمنی پر قائم ہیں لیکن ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے ذلت اور رسوائی کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہے اور متین ہے. جو بھی اس سے ٹکراتا ہے اسی کو نقصان ہوتا ہے, اور جو اسے اپناتا ہے وہ عزت پاتا ہے اور وہی غالب ہوتا ہے. پانچواں طریقہ تخریج الحدیث کا, صفت فی الحدیث, حدیث کے صفت سے مراد یا سند میں ہوگی یہ وصف جو ہے یا متن میں ہوگا. سند میں مثال کے طور پر حدیث مرسل جیسے میں نے بتایا, یا مسلسل. مسلسل تو مجھے, مسلسل سے کیا مراد ہے کہ حدیث میں ایک طریقہ پہلے راوی سے آخر تک رہا ہے, سب نے وہی طریقہ اپنایا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ان احبک فی اللہ, یا معاذ ان احبک فی اللہ. سیدنا معاذ نے آگے جب بیان کی ہے تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم فرمایا محبوب. حدیث جانتا ہے کوئی؟ نماز کے آخر میں یہ کہنا نہ بھولنا, کیا اللہم اعنی علی ذکرک و شکر حسن عبادتک. حدیث کتنی پیاری ہے, ذرا غور کریں ذرا, اور انداز میں اسے بھی زیادہ پیارا ہے. سبحان اللہ, یہ معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, یہ گواہی کافی ہے واللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار وسلم, ایک شخص سے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, اس سے بڑھ کر کوئی شرف ہے؟ یہ شرف ہوتا ہے, یہ عزت ہوتی ہے. اور اچھا پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اللہم اعنی, میری مدد فرما, اے اے اللہ میری مدد فرما، کس چیز میں؟ على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اچھا ایک اور فائدہ اس میں حدیث میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ دعا مسلم کب کہی جاتی ہے؟ سلام سے پہلے، سلام کے بعد، ہاں سلام سے پہلے. اگر چیز لفظ کے دبر کل صلاح، تو دبر کل صلاح سے بعض علماء نے کہا ہے، سمجھا ہے کہ سلام کے بعد، اور محققین علماء جو قول راجہ ہوئی ہے کہ سلام سے پہلے ہے، دبر سے مراد آخر ہے، آخر سلام کے بعد بھی پہلے بھی ہو سکتا ہے. جو امر رہا ہے سلف کا اس میں وہ ہے کہ سلام سے پہلے ہے. آپ تشہد پہ بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھ لیتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں، دعا مسنون جو وہ پڑھ لیتے ہیں، آخر میں سلام سے پہلے کیا لفظ ہونا چاہیے، کیا جملہ ہونا چاہیے، یہ حدیث ہے. اچھا تسلسل کیا ہے اس میں؟ سید معاذ نے جب آگے تابعی تک پہنچایا تو حدیث سے پہلے کیا کہا؟ انی احبک. صحابی تابعی کہتے ہیں انی احبک، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا. تابعی نے اپنے شاگرد سے کہا ہے میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے اپنے شاگرد سے کہا ہے، اس نے اپنے شاگرد سے کہا ہے. یہ مسلسل بالالفاظ ہے. بعض اوقات روایت میں ایک خاص انداز سے بیٹھ کے کیا جاتا ہے تو سب اسی انداز کو اپنا لیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ مسلسل ہے. دوسرا طریقہ وصف فی المتن، متن میں وصف، جیسے کہ حدیث قدسی ہے، مثال کے طور پہ حدیث قدسی ہے، یا متواتر معلول، یا موضوع ہے، تو کہاں دیکھا جائے گا؟ ان خاص کتابوں میں. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہیں وصف صرف اس کا تعلق سند سے ہے، متن سے نہیں ہے، کیونکہ قدسی بھی، حدیث قدسی تعلق سند سے ہے، الفاظ بعد میں ہیں. متواتر سند کو دیکھ کے کہا، معلول سند میں ہوتا ہے علت زیادہ تر، موضوع بھی راوی کے اعتبار سے ہوتا ہے، حدیث موضوع ہے یا نہیں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں یہ چیز شامل ہے. خاص خوبیاں اس طریقے کی، بڑی تیزی سے اور آسانی سے حدیث کی تخریج کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں جو ایک بعض مشکلات ہیں کہ بعض حدیث کے وصف میں کو جاننا مشکل، وہ متواتر کتنی حدیث ہم کتنی جانتے ہیں، مشکل ہوتا ہے. معلول جس میں کچھ علت ہو، یا مسلسل ہم سب نہیں جانتے، اس لیے اس طریقے سے صرف اہل اختصاص جو ہیں وہ جان سکتے ہیں. تو یہ طریقہ جو اہل اختصاص کے لیے، نہ کہ مبتدئین طلاب کے لیے ہے، کیونکہ وہ جانتے کہ حدیث متواتر کون سی اور ان کو الگ سے پتہ ہوتا ہے. ان کن کتابوں میں ہمیں ملے گا یہ بھی ہم نہیں جانتے، اہل اختصاص جانتے کہ حدیث متواتر کی خاص تصنیفات ہیں، یا معلول حدیث یا حدیث قدسیہ کی الگ سے. تو یہ اہل اختصاص کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے. یہ پانچ طریقے ہیں تخریج الحدیث کے. کن کتابوں میں ہمیں ملے گا یہ طریقہ؟ پانچواں طریقہ جو ہے صفت کو دیکھیں گے حدیث میں. مثلا صفت فی الاسناد، اگر آپ کو سند کے تعلق سے صفت جانتے ہیں تو آپ دیکھیں گے مثال کے طور پہ المراسیل یا مسلسلات، یہ تصنیفات ہیں. مراسیل، ابو داؤد کی مراسیل معروف ہے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ اس کتاب کو لیں گے آپ اور مسلسل دیکھیں گے، آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. مسلسلات جن میں سے مسلسل الگ سے تصنیفات موجود ہیں، وہاں سے آپ کو ملے گی. یا متن میں کوئی صفت ہو جیسے کہ حدیث قدسیہ، الگ سے کتابیں موجود ہیں. حدیث متواترہ، الگ سے کتابیں. حدیث الموضوعہ، الگ سے یہ کتابیں موجود ہیں، ان کے مصنفین بھی معروف ہیں. تو آپ یہ کتاب لیں گے. اب تو الحمدللہ پرنٹنگ پریس آپ دیکھیں دنیا میں چھا گئے ہیں، آپ کو یہ کتابیں بڑی آسانی سے اور خوبصورت طباعت میں آپ کو مل سکتی ہیں، خوبصورت طباعت میں آسانی سے آپ اس طریقے سے تخریج کر سکتے ہیں. چھٹا طریقہ جو ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے ہے. کیا کمپیوٹر کو بھی تخریج کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے؟ میں آخر میں انشاءاللہ اسے بھی آسان طریقہ بتاؤں گا، لیکن ابھی اس جو کتاب میں اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم. حاسب آلی، کمپیوٹر کے ذریعے سے جو ہے حدیث کی تخریج کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جیسے کہ ہمیں نظر آ رہی ہے الحمدللہ کافی آگے جا رہی ہے، سب خیر بھی ہے شر بھی ہے، لیکن ہم خیر کی بات کرتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو ہم خیر کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس میں اس ٹیکنالوجی میں جو کمپیوٹر ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو میرے خیال دور حاضر میں یعنی جیسے کہ دھوم مچا دی ہے پوری دنیا میں. کمپیوٹر کے بغیر نہ کوئی آپ کو آفس مل سکتا ہے کہ کوئی گھر خالی اس سے میرا خیال نہیں ہے, کیونکہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے, یہ ہماری ضرورت زندگی میں سے ہو گیا ہے. کئی بزنس مین کے بزنس اسی ایک چھوٹے سے آپ کو دیکھتے ہیں لیپ ٹاپ جو ہے اسی کے اندر پورا منحصر ہے اس کے بغیر. بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض جو کلینکس ہیں اب وہ بھی سب سافٹ ویئر میں آ گئے, خاص سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو مریضوں کی پورے فائلز ہوتی ہیں. ہاسپٹلز ابھی بجلی نہیں تو سب کام ختم ہو گیا ہے, پچھلے دنوں بجلی نہیں تھی کوئی مسئلہ ہو گیا تھا. اب مریض انتظار کر رہے ہیں, 100-200 مریض بیٹھے ہیں لیکن کچھ کر نہیں, ڈاکٹر بیٹھے صاحب بیٹھے کچھ کر نہیں سکتے. ہم اتنی یعنی اس چیز کے یعنی ضرورت مند ہو چکے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پاتے. بزنس دیکھ لیں آپ اکثر اسی پہ قائم ہے. تو اور کئی لوگ اسے غلط بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن جو صحیح استعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے, دین کو نصرت کے لیے. اور اس میں سے ایک یہ طریقہ جو آج ہمارا موضوع ہے. اور اس طریقے میں جو ہے اتنی طریقہ معروف ہو چکا ہے کمپیوٹر والا کہ پچھلے 5 طریقے کو لوگ بھولنا شروع ہو گئے ہیں. آسان طریقہ نا, آپ کے سامنے بتاؤں گا میں آخر میں کہ کس طریقے سے. جب آپ کو وہ طریقہ آئے گا سب پورے درس کا کہیں گے کہ اس کو چھوڑے بس یہی کافی ہمارے لیے. لیکن کیونکہ طالب علم کو پورا طریقہ آنا چاہیے, ٹیکنالوجی ہمیشہ نہیں رہے گی, ہو سکتے کل نہ ہو ہمارے پاس, جیسے کہ کل پہلے نہیں تھا, گزرے والے کل میں, آنے والے کل میں کیا گارنٹی کے رہے گا. لیکن آپ کے پاس ٹولز ہونے چاہیے, آپ کے پاس طریقہ ہونا چاہیے. اگر یہ چیز نہ بھی تب بھی طالب علم جو اپنے علم میں قائم رہتا ہے اور دائم رہتا ہے. اور اس طریقے سے جو ہے ایک زیادہ لفظ آپ لکھ کر حدیث تک پہنچ سکتے آسانی سے. وہاں تو ایک لفظ جو خاص لفظ تھا, غریب لفظ کو تو دیکھتے تھے نا, منفرد لفظ جو ہوتا ہے لا يدخل جنة نمام, تو کیسے دیکھیں گے نمام کو دیکھیں گے, باقی تو بہت لفظ زیادہ ہو جائے. یہاں پر آپ یدخل بھی لکھیں نمام, یہ پورا لکھیں فوراً آپ کو حدیث آ جائے گی, کیونکہ سرچ انجن بہت اس کا تیز ہوتا ہے. اس میں جو خوبیاں ہیں, اختصار وقت, سب سے پہلے وقت نہیں لگتا اس میں, بڑے آسانی سے. جس میں نے مثال دی تھی, علامہ رحمہ اللہ نے ایک حدیث سر بحر عنہ کو حدیث دیکھتے ہوئے 300 حدیث پڑھی, اور کتنی وقت ان کا لگا. آج ہم وہ حدیث کا پہلے لفظ لکھتے تو کتنی دیر لگتی دیکھ لیں, آپ کو 1 منٹ نہیں لگے گا. سبحان اللہ, اختصار الوقت سب سے پہلی خوبی ہے. اور دوسری خوبی یہ ہے اس میں کہ حدیث کی جو معروف کتابیں ان کے علاوہ بھی آپ کو حدیث مل سکتی ہے, کتب التسع کے علاوہ بھی. باقی بعض جو تاریخی کتابیں حدیث ہیں اس میں ذکر, تاریخی کتابوں میں تو سرچ وہ بھی آ جاتا, سرچ اس کو بھی کر لیتا ہے کمپیوٹر جو ہے. یعنی جہاں پر یہ حدیث موجود ہے اور اس میں آپ نے انٹر کر دیا, اس کے دماغ میں چلا گیا ہارڈ ڈسک میں, تو آپ کو ڈھونڈ کے نکال دے گا. اگر جہاں پر بھی ہوگا کسی حدیث کی کتاب کے کسی حصے میں جہاں پر یہ لفظ موجود ہے وہ آپ کو نکال کے دے گا. اگر یہ جو عام طریقے ہیں اس میں آپ کو صرف جو معروف کتاب وہاں پہ ڈھونڈیں گے آپ, تو یہ جو کمپیوٹر کا طریقہ ہے آپ کو اس سے زیادہ جو ہے یعنی جو تاریخی کتاب جرح تعدیل کی کتابیں ہیں یا الحدیث مسند جہاں پر یہ موجود ہے آپ کو, یعنی جس محدث نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے آپ کو وہ ڈھونڈ کے دے دے گا. بعض اس میں جو مشکلات ہیں, کیونکہ یہ کام جو ہوا ہے کمپیوٹر کا, اس کو انسان نے اس کو ہارڈ ڈسک میں ڈالا ہے, تو جو کوتاہی ہو جاتی ہے اس ڈیٹا کو انٹر کرنے میں وہ پورے کے پورے اس پروگرام پہ غلطی ہو جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ جن کتابوں کو منتخب کیا گیا ہے ان میں سے کئی ایسی کتابیں ہیں جو غیر معتمد طبعات ہیں, معتمد نہیں ہیں. بعض اوقات لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے خلو نصوص میں, یا بعض صفحے جو ہے وہ کیونکہ سکیننگ ہوتی ہے کتابوں کی بعض اوقات, تو سکیننگ میں بعض صفحے غائب ہو جاتے ہیں, سکین نہیں ہوتے صحیح طریقے سے. یا کوئی لکھتے وقت املائی غلطی ہو جاتی ہے, زیر زبر میں فرق ہو جاتی ہے, حمزہ میں فرق ہو جاتا ہے, یا لکھنے میں سپیس ڈل جاتا ہے, جیسے عبداللہ اور ہم عبد کو اسپیس ڈال دیے تو آپ کو ملے گا نہیں. یہ تو اس کو سرچ ویسے کر جیسے اس کو انٹر کیا گیا ہے. تو یہ تھوڑی سی غلطی سے آپ کو جو بھی آسان طریقہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, اور کئی چیزیں آپ کے رہ جائیں گے جو آپ ڈھونڈ نہیں پائیں گے. ان میں سے جو سب سے اہم طریقہ ہے یا جو اس وقت سافٹ ویئر موجود ہے, مسوعت الشاملہ ہے. اور اس کا جو طریقہ ہے مختصراً, اب مجال البحث کو محدود کر لیں گے کہ متون الحدیث آپ دیکھنا چاہتے ہیں, کتب الستہ ہے یا صحیح بخاری صرف کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ وہاں پر جا کے پہلے اس کے اسپیسیفائی کر دیں گے, محدود کریں گے. پھر جس لفظ, جس حدیث کو آپ نے ڈھونڈا اس میں جو خاص لفظ ہے اس لفظ کو آپ اس میں لکھیں گے, اور آپ بہتر کہ ایک سے زیادہ لفظ بھی لکھ لیں تو آسانی سے حدیث مل سکتی ہے. تیسرا جو ہے, اس میں مختلف جگہ بنی ہوئی ہے, ہر جگہ پہ آپ نے وہ کلمہ لکھنا ہے حدیث کا جو حصہ ہے. چوتھے نمبر پہ آپ نے سرچ کرنا ہے اور آسانی سے آپ کو کہاں کہاں پر اس لفظ کے حدیث موجود ہے, کتنی کتابوں میں ہے, کتنی جگہ پر ہے, سب آپ کو لکھائے گا کہ آپ کے جو سرچ ہے وہ کہاں کہاں پر موجود ہے. یہ چھ طریقے ہیں حدیث کی تخریج کے. اس کے ایک مثال لیتے ہیں, یہ جو پیپر کی مثال ہے اس میں دیکھ لیں آپ, یہ آپ کو ایکسٹرا پیپر دیا گیا ہے, اس کا جو دوسرا صفحہ ہے اس میں دیکھیں صیغۃ التخریج, تخریج کی صیغہ کیسے کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم تفصیل سے, کیونکہ ایک مختصر ہے میں نے بتایا اخراجہ البخاری فی صحیحہ, مختصر تخریج ہے, تفصیل سے تخریج کیسے کی جاتی ہے اس کی مثال لے لیتے ہیں. اس کی حدیث ہے, من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا اس کا عمل کارت ہو گیا. یہ حدیث اس کی تخریج کیسے کریں گے, یہ چار پوائنٹ نوٹ کر لو. پہلا پوائنٹ, ذکر اسم صاحب الکتاب, کہ مصنف کا نام کیا ہے. نمبر دو, کتاب کا نام یا کن کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اس مصنف کی. لیکن ایسا لفظ بیان کرنا ہے جس میں ہمیں مصدر اصلی معلوم ہو, جیسے کہ اخرج ہو یا روا ہو, اخرج البخاری یا رواح البخاری مثال کے طور پہ. تو دو لفظ, اخرج ہو یا روا ہو, زیادہ تر اخرج ہو کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, تو کہیں گے اخرج البخاری فی صحیح مثال کے طور پہ. نمبر دو, پھر میں کیا لکھنا ہے, مصنف کا نام اور کتاب کا نام, اور لفظ جو ہے وہ لازمی ہے اخرج ہو یا روا ہو, اخرج ہو زیادہ بہتر ہے. دوسرا, کتاب کا نام کس کتاب میں ہے, مصنف کی کس کتاب میں ہے, اور اس کے ساتھ باب بھی بیان کرنا ہے. صحیح بخاری تو کتاب ہے, لیکن کتاب الصلاح ہے, کتاب الطہر کس کتاب ہے, پھر اس کتاب میں کس باب میں ہے. اور یہ شرط یہ ہے کہ کتاب کی تبویب ہو, ترتیب تبویب کے طریقے سے ہو. اگر تبویب نہ ہو تو پھر اس میں باب لکھنا لازمی نہیں ہوتا, جیسے کہ مسند ہے, مسند احمد کی کتاب, اس میں تبویب نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ اگر ایک سے زیادہ جز ہے تو جز کا نمبر لکھیں, صفحہ نمبر اور پھر حدیث نمبر. اگر سب ہو, مثال کے طور پہ جلد نمبر ایک, صفحہ نمبر 190 اور حدیث کا نمبر ہے 553 مثال کے طور پہ. چوتھے نمبر پہ راوی حدیث کا صحابی میں سے تابعی یا اس کے علاوہ جس نے بھی روایت کیا ہے اس کو کون ہے, تو ہم کہیں گے یا مرفوع یا موقوف یا مرسل. اور پھر آخر میں بلفظ ہی او بنحو ہی او بمعنی ہو, تین ہے, یا یہی لفظ ہوگا حدیث کا, یا اس جیسا لفظ ہے, یا اس کے معنی سے روایت کیا گیا ہے. تو کہیں گے من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعا بلفظہ, ابن عمر کی حدیث مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بلفظ اس لفظ سے حدیث موجود ہے اس کتاب میں. اب اس یہ جو حدیث من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله, تخریج کیسے کریں گے اس کی, اخرجہ البخاری فی صحیحہ, کہاں پہ, کتاب الصلاۃ باب من ترک العصر, پھر بریکٹ میں ایک, یعنی پہلے جلد میں, پہلے جزء میں, جو پہلے اس کا حصہ, جتنی جزء جو ہے پہلے حصے میں. صفحہ نمبر 190 اور حدیث نمبر ہے 553. من حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوع بلفظہ. تو یہ تفصیل سے اب تخریج کرتے ہیں کسی حدیث کی اس طریقے سے. واضح ہے؟ دو راوی سے تو دوسرے کا بھی ذکر کر دے الگ سے. ہم تو اس یہ حدیث جو ہے اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہے, ایک حدیث کو دیکھ رہے ہیں نا. اگر اس کے کوئی اور بھی راوی ہیں تو آپ کہیں گے اور یہی لفظ ہے, ایک ہی لفظ ہے, تو کہیں گے رواب عبداللہ بن عمر و انس بن مالک مثال کے طور پہ. جو بھی کر سکتے ہیں کہ دو صحابی ہیں, یا ایک لفظ میں اگر فرق ہے تو پہلے ایک لفظ کو بیان کریں, دوسرے پھر بعد میں دوسرے لفظ الحدیث کو بیان کریں گے. تو اس طریقے سے آپ الگ الگ سے کر سکتے ہیں. کوئی سوال درس کے تعلق سے؟ پہلا حصہ درس کا ختم ہوا یہاں تک. اگلا درس انشاءاللہ جو دوسرا حصہ ہے ہمارا, درس الاسانید کیا ہے, اس کی تفصیل کیا ہے, اور پھر تخریج تو ہم جان چکے ہیں کہ حدیث کس کتاب میں ہے, اب حدیث پر حکم کیا ہے, صحیح ہے ضعیف ہے حسن وغیرہ کی تفصیل کیا ہے, کیسے جانیں گے, کہاں سے جانیں گے, کن کتابوں کو دیکھیں گے, اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. کوئی سوال ہے درس کے تعلق سے؟ کیا اگر الگ مطبوعات میں, کیونکہ بعض اوقات جو حدیث نمبر وہ مختلف ہوتا ہے, تو جو بعض نسخے معتمد ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں اور علماء اس تحقیق کر چکے, جیسے کہ مثال سنن کی علماء تحقیق کر چکے ہیں, تو معتمد ہے بعض علماء کے نزدیک کہ وہ وہاں سے آپ بیان کریں. اور اگر زیادہ ڈاؤٹ ہے, جیسے متقدمی نمبر ہی بیان کرتے تھے, ہم بعد میں نمبر کیا اعتماد ہے, دیکھیں تخریج نمبر کا اعتماد نہیں ہے, اعتماد کتاب ہے اور پہلے مصنف کا نام ہے, پھر کس کتاب میں مصنف کی, پھر اس کتاب میں کس کتاب میں کیا, یعنی دو کتاب میں لفظ کتاب دو دفعہ آیا ہے, ایک مصنف کی اپنی کتاب کون سی ہے, میں تفصیل آگے بتاؤں گا کہ بخاری کی ایک کتاب ہے. ویسے ہم بخاری کتنی کتابیں ہیں, اے گنتے ہیں, صحیح بخاری ہے الصحیح, پھر ادب المفرد ہے, پھر جزء القراء ہے, پھر جزء الفائدین ہے, تو یہ مختلف کتابیں ہیں نا. تو کہاں سے پتہ چلے گا کہ مگر اخراج البخاری کافی ہے, بخاری کہاں پر بھی فی صحیح متعین ہو گیا, ٹھیک ہے یہاں تک. اب اس کتاب میں آگے مزید تبویب ہے اور کتابیں مختلف ہیں, کتاب بڑا چپٹر ہے, باب اس کے اندر کا حصہ ہے, کتاب الصلاح میں ہے, کتاب الطہارہ میں ہے, کتاب الصیام میں ہے, کہاں پہ ہے, یہ کتاب ہے. اس کے بعد پھر باب جو ہے وہ ذکر کریں گے, پھر راوی کون ہے صحابہ میں سے, اتنا کافی ہے. مزید تفصیل اگر لکھنا چاہیں تو یہ جو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کس جزء میں ہے, صفحہ نمبر اور جو حدیث نمبر ہے, یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے, لازمی نہیں ہے. اس لیے اکثر جو معتمد ہے علماء کے نزدیک یہ چیزیں نہیں ہیں, نمبر ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں عجم جو ہیں, جو عام طریقے یعنی لوگوں کا, عوام کا, طلاب علم کا طریقہ جو ہے علماء کے یہ نہیں ہے, وہ یہ طریقہ جو میں نے بتایا ہے بغیر نمبر کے اور بغیر جز جاننے کے, یا سفر نمبر, سفر نمبر بھی لازمی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ حدیث ہے کہاں پہ کس باب میں ہے, اور جس کو ڈھونڈا جا کے ڈھونڈے گا کوئی طبع میں سفر نمبر آگے پیچھے ہو جاتا ہے, اب نے صفحہ بتا کہتے ہیں دیکھو یہ ہم تو نہیں صفحے میں تو نہیں مل رہا ہمیں, مطلب حدیث نہیں ہے, مطلب غلط ہے, نہیں حدیث موجود ہے دیکھ لیں آپ. واللہ اعلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.